عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ یہاں تک کہ سچ بولنے والے آپ پر ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف و کرم نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ایڈریسنگ سٹائل ہے وہ بہت انوکھا اور انتہائی لطیف ہے۔ آپ دیکھیے کہ غلطی کو بیان کرنے سے پہلے معافی دینے کی بات شروع کی گئی، عف اللہ عنک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب تھے۔ دعائیہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، جیسے ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں پہلے دعا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی سی سرزنش کہہ لیں یا کوئی بھی چیز وہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جو منافق آتا بہانہ کرتا، آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے تم بھی رہ جاؤ، پیچھے رہ جاؤ، پیچھے رہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس آزمائش کے وقت آپ کو انہیں چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور اس میں لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ دین کے کام کو لوگوں کی ضرورت ہو تو لوگوں کو رعایت دینے میں، چھٹی دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مخلص کون ہے اور مصلحت پسند کون ہے، سنسیئر کون ہے، ہپوکریٹ کون ہے۔ کیونکہ آزمائش کے وقت، مشکل وقت میں اصل کردار ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما دیتے۔ لیڈر کو نرم دل ضرور ہونا چاہیے لیکن ڈسپلن کے معاملے میں فرم بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم میں سے ہر ایک لیڈرشپ کے رول میں، بحیثیت ایک ماں کے، آپ ایک لیڈر بھی ہیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، آپ نرم دل ہوں، آپ محبت کریں، آپ خیال رکھیں، آپ بچوں کے سارے شوق پورے کریں، لیکن اصول کے معاملے میں، ڈسپلن کے معاملے میں فرم رہیں۔ یہ نہیں کہ بدتمیزی کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، لیکن کہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہوگا، یہ تو کرنا ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں اچھا، یا ان کے اس عمل سے ان کو اور اوروں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا شمار، ہمارا نام الذین صدقوا میں ہو، نہ کہ بہانے باز لوگوں میں۔ سنسیئر لوگوں میں ہمارا نام لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور ایک اور اچھا سبق جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب خاص طور پر کسی بڑے کی اصلاح کرنی ہو یا کسی پیارے کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے شفقت اور محبت کا اظہار کریں، پھر دوسری بات کی طرف اشارہ کریں۔ ہم الٹا کرتے ہیں، تمہارے اندر یہ اور یہ جو غلط کام نہیں ہے مجھے بالکل پسند نہیں، آج کے بعد یہ نہ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد نہ کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی سچی محبت اور پکا ایمان کبھی رعایت کا طالب نہیں ہوتا، وہ چھٹی نہیں مانگتا، وہ چھٹی کے دن بھی کام کرتا ہے۔ کاموں میں ہر وقت ایکسکیوز دیتے رہنا، ہر وقت سوری کرتے رہنا، سوری میں یہ نہیں کر سکی، سوری میں وہ نہیں کر سکی، سوری میں یہ نہیں کر سکوں گی، خواہ دنیا کے کام ہو یا نیکی کے کام ہو، یہ انسان کی سنسیئرٹی کے خلاف ہے۔ ایسا انسان سنسیئر نہیں ہوتا جو ہر وقت کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈے اور ایکسکیوزز دے، یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہو وہ آپ کو نبھانی چاہیے، ہلکے ہو یا بوجھل، آسانی ہے یا مشکل۔ مومن خیر کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتا، کیونکہ خیر کے کاموں میں پیچھے پیچھے رہنا یہ ایک منفی علامت ہے آپ کے کردار کی۔ زہری کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب جنگ کی طرف نکلے حالانکہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی تھی، ان سے کہا گیا آپ معذور ہیں، بیمار ہیں، آپ نہ جائیں۔ کہنے لگے اللہ نے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، آسانی میں ہونے والے شخص کو اور مشکلات میں گرے ہوئے شخص کو، اگر میرے لیے جنگ کرنا ممکن نہ ہوا تو میں فوجوں کی تعداد کی کثرت کا باعث بنوں گا اور سامان کی حفاظت کروں گا، کوئی کام تو کر ہی لوں گا نا۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہمیں کوئی نیکی کا کام، کوئی لوگوں کی بھلائی کا کام، ویلفیئر کا کام سونپا گیا ہے، یا کوئی دین کی دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو ہمیں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال جب کوئی ڈیوٹی لگنی ہوتی ہے تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کاش میں اس سے بچ جاؤں یا مجھے مل جائے یہ کام۔ یہ نہیں ہوتا نا کوئی جیسے اجتماعی، اب جیسے یہ کام ہے سارا، مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں، کسی کی صفائی پہ ہے، کسی کی بک سٹال پہ، کسی کی کہیں، کسی کی کہیں، اور بھی اس کے علاوہ ہوں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ جب یہ لگ رہی تھی اور اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ ایک یہ کام ہے، کون کون کرے گا، یا فلاں یہ کرے گا، تو جب آپ کا کام آپ کو دیا گیا تو آپ کے دل میں پہلا خیال کیا آیا؟ آپ اپنا جائزہ لیں، شکر ہے مجھے بھی کوئی کام ملا، شکر ہے میں بھی اس نیکی کا حصہ بنوں گی کہ قرآن پڑھا جائے گا جہاں، شکر ہے مجھے بھی اپنے مال سے کچھ مدد کرنے کا موقع ملا، اپنا کوئی آئیڈیا دینے کا، کوئی سجیشن دینے کا، یا یہ کہ مجھے تو معاف ہی رکھا جائے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. جب آپ کو نیکی کے کام بوجھ لگنے لگیں تو اپنے ایمان پہ کام کریں، کیونکہ آپ منافقت کی طرف سلپ کر کے جا رہے ہیں. جب ایمان کی تجدید ہوگی، جتنا آخرت پر یقین بڑھے گا اتنی ہی دنیا کی مشقت آسان ہو جائے گی. سچا خادم وہ نہیں ہوتا جو آواز دینے پہ حاضر ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے، وہ اشارہ بھی سمجھتا ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی منافق، اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں ہی ڈاواں ڈول ہیں. یا ترددون، یا مومن اور منافق کا فرق بتا دیا گیا. منافق اندرونی کشمکش کا شکار رہتا ہے جو اس کو بے چین رکھتا ہے. تو اجازت مانگنے اور پیچھے ہٹنے کی بنیادی وجہ مادی حالات نہیں ہوتے، ایمانی خلا ہوتا ہے. دل میں شک انسان کی عملی قوت یعنی ول پاور کو مفلوج کر دیتا ہے. اور جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی، آخرت کا تصور پختہ ہوگا، اتنا ہی عمل کرنا آسان ہوگا. جتنا آپ اللہ کو زیادہ پہچانتے ہیں نا، اور آخرت کا یقین زیادہ ہے، اتنا ہی عمل اچھا کر سکیں گے، کلیئر ڈائریکشن ملے گی آپ کو. تو جب بھی آپ بہانے تلاش کر رہے ہوں نا کسی کام کو نہ کرنے کے، تو خود سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعی یہ میرا عذر سچا ہے، یا میرے دل میں چھپے ہوئے کسی شک یا دنیا کی حد سے زیادہ محبت کا نتیجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں. وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان ضرور تیار کرتے، یعنی اگر ان کو نکلنا ہوتا تو تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. یاد رکھیے، کسی کام کرنے کا دعویٰ کرنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تیاری ارادے کی دلیل ہوتی ہے کہ ہاں سچا ہے ارادہ. لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً، جو شخص نیک عمل کرنا چاہتا ہے نا، وہ اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان بیفور ٹائم ہر چیز تیار رکھتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے ایک مہینے بعد کرنا ہے، یہ دو مہینے بعد کرنا ہے، یہ چھ مہینے بعد کرنا ہے. جو تیاری نہیں کرتا وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کام سے. آپ دیکھیے، یعنی ہماری زندگی میں جو سوشل لائف ہے، اس میں شادی بڑی امپورٹنٹ ہے نا. نہ ہو تو ہم و غم ہے، ہو تو پھر تیاری. کتنی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے؟ سالوں سال کرتے ہیں، اور جب ڈیٹ طے ہو جائے اس کے بعد تو ہر ایک سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی جملہ بتاتے ہیں، وہ اصل میں میری بیٹی کی شادی ہے نا تو میں نہیں آ سکوں گی، وہ بیٹی کی شادی ہے نا میں یہ نہیں کر سکوں گی، وہ شادی کی تیاریاں ہیں نا تو اس لیے مشکل ہے میرا آنا. یہی باتیں بار 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 بار، کیونکہ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ شادی. لہٰذا آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ قرآن کلاس میں آتے ہیں تو ان کو کوئی بلاتا ہے یا کچھ کہ اس ٹائم پر یہ کرنے آئے تو کہتے ہیں سوری میری قرآن کلاس ہے، میں دورہ قرآن کر رہی ہوں، اس وقت نہیں آ سکتی، آگے پیچھے آ جاؤں. تو جس کام کے کرنے کی محبت ہوتی ہے نا دل میں، اس کے لیے انسان تیاری کرتا ہے. گھر کے سب کے کام ہوتے ہیں، کچھ آپ پہلے کر لیتے ہیں، کچھ جا کے کر لیتے ہیں، اور گھر والوں کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے ایسے؟ اگر وہ بازار آئے ہوئے اور دعائیں کر رہے ہیں کہ جلدی یہ خاتون جائیں اور یہ دورہ ختم ہو اور یہ لڑکیاں اپنے گھر کے کام اچھے سے کریں، آپ کو تو پہلے سے بھی زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے. قرآن پڑھ کر تو آپ کے اندر انرجی بھر جانی چاہیے، اور سارے کام شوق شوق سے کرنے چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنگ تبوک میں صرف بیمار اس طرح کے لوگ پیچھے تھے نا، اب ایک تندرست شخص، ایکٹیو انرجیٹک شخص بیماروں کے ساتھ پیچھے جھوٹا بہانہ کر کے رہ رہا ہے، تو اس میں کتنی ذلت کی بات ہے. تو جن کا ارادہ سچا ہو وہ ہمیشہ ریڈی ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. پھر یہی کہوں گی، اگر نیکی کا کام بوجھ لگتا ہے تو اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے ایمان کو پختہ کریں، اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کوشش کرنے والوں میں سے ہیں یا بیٹھ جانے والوں میں سے، ایکٹیو لوگوں میں سے ہیں یا سست لوگوں میں سے ہیں. تو آپ کی دین سے محبت کا پتہ چل جائے گا آپ کو خود ہی. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اللہ نے انہیں کیوں نہیں آنے دیا، توفیق کیوں چھین لی؟ اگر یہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی آتے تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے ضرور گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کبھی لوگوں کی کثرت فائدے کی بجائے نقصان بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو پیچھے رہنے دیا کیونکہ ان کا نہ جانا مسلمانوں کے حق میں تھا۔ جب منافق قسم کے لوگ کسی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں جو ذمہ داری لے بھی لیتے اور پوری نہیں کرتے، تو اس سے دوسرے لوگ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نہ ہونا ہی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف خرابیاں پھیلاتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ڈسپلن کو نقصان دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے بعض اوقات ویسے تو لوگوں کی تعداد بڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن روحانی قوت گھٹ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر گھس کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اور بعض سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، یعنی سارے سمجھدار نہیں ہوتے کہ دوسرے کی چالیں سمجھیں، ہر بندہ اتنا عقل مند نہیں ہوتا۔ تو جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے بڑا اہم سبق یہ ہے کہ تعداد سے زیادہ معیار، کوانٹیٹی وز کوالٹی، یعنی کم تعداد بھی کامیاب ہو جائے گی اگر وہ مخلص ہے۔ مخلص گروہ چاہے چھوٹا بھی ہو، وہ کامیاب ہو جائے گا بنسبت اس گروہ کے جو بظاہر بڑا ہو لیکن اس کے اندر غدار بھرے ہوئے ہوں، فتنہ باز ہوں۔ کیونکہ بعض وقت ایک غلط بندہ پوری ٹیم کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وفیکم سماعون لہم، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اگرچہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منافقین کی یہ سازشیں اور فتنہ انگیزیاں کوئی نئی بات نہیں، یہ لوگ پہلے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں کر چکے ہیں۔ منافق ہر پہلو سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کنفیوژن پیدا کرتا ہے، معاملات کو الٹ دیتا ہے، سازشیں کرتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات اور سازشوں کی خبر سے پریشان نہ ہوں۔ مخالفین چاہے کتنے ہی چالاک اور مکار کیوں نہ ہوں، اگر آپ حق پر ہیں نا، آپ سنسیئر ہیں، تو فتح آپ کی ہے۔ جب انسان اس طرح کی باتیں سنتا نا جو کسی بھی مقصد کو کمزور کرنے والی ہوتی ہیں، تو ان کی باتوں کو جیسے آپ دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام ہے حق پہ ڈٹے رہنا، باقی اللہ کا کام ہے، وہ کیا کرے گا؟ وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم ظاہر ہو جائے گا اور لوگ اسے ناپسند کر رہے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ منافق ایسے بہانے تراشتا ہے جس سے بظاہر تقویٰ اور نیکی نظر آتی ہے، مجھے آپ نہ لے جائیں، میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، وہاں رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں، اس طرح کے بہانے کر رہے تھے منافق۔ تو مقدس بہانہ بازی سے بچیں۔ کچھ بظاہر بڑے نیک بہانے ہوتے ہیں، پائس فراڈ، یعنی جو بظاہر بڑا نیکی کا کام لگنے کا حقیقت میں دھوکا ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہی ہوگا، میں اصل میں نا آگے اس لیے نہیں آتا کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، میں دین کا کام اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں لوگ مجھے بڑا نیک نہ سمجھیں، ایسے بہانے کرتے ہیں نا لوگ۔ میں حق بات اس لیے نہیں کہتا کہ معاشرے کا امن خراب نہ ہو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ جہاں ضرورت ہے وہاں صحیح بات بتائیں، وتواصوا بالحق، ہے یا نہیں؟ میں اس لیے اتنی نماز خشوع سے نہیں پڑھتا لوگ کہیں گے ریاکاری کر رہے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مصلحتیں یا تقوی کے بہانے تلاش کرنا یہ گمراہی ہے۔ ان باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اپنا جائزہ لیں، کیا میں کبھی کسی بڑی ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نیک بہانہ تو نہیں تراشتی؟ نیک بہانہ سب سے بڑا فتنہ اللہ کی نافرمانی ہے، باقی ساری آزمائشیں اس کے مقابلے میں ثانوی ہیں۔ ان تصبک حسنۃن تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا، اور یہ اتراتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، منافق مسلمانوں کو ملنے والی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا، اور وہ مالی نقصان سے بچ جانے کو یا جانی نقصان سے بچ جانے کو اپنی ذہانت سمجھتا ہے۔ کہ میں نے تو پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا. اور یہ اخلاقی پستی کی انتہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور انسان خوش ہو اور کہے شکر ہے میں نہیں تھا ساتھ. منافق پیچھے رہنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر دینا سب سے بڑی کامیابی ہے. منافق اپنی بزدلی کو حکمت کا نام دیتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جب آپ کے کسی مسلمان بہن بھائی یا دوست کو کوئی خوشی ملے تو اپنا دل ٹٹولیں، اگر دل میں ذرا سا بھی برا لگنا محسوس ہو تو فوراً استغفار کریں، کیونکہ یہ منافق کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایمان والے ساتھیوں کی خوشی پر حسد کرتا ہے اور تکلیف میں خوش ہوتا ہے. اور لوگوں کے طنز سے پریشان نہ ہو، یعنی لوگ جب طنز کریں منافق جیسے لوگ اور کوئی نقصان پہنچے اور لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہوں، پریشان نہ ہو. اور یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہی کرتے تھے. اور یہ آیت تو بہت ہی زبردست ہے، اتنا ایمان بڑھاتی ہے. جب کرونا شروع ہوا تھا نا تو اس وقت میں نے اس آیت کو بس پکڑ لیا تھا. جب بھی لوگ خوفناک خوفناک باتیں کرتے تھے اور ڈراتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے کلاسز نہیں چھوڑی تھی اور الہدا میں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ 5 سے زیادہ لوگ آ سکیں، اور پھر چیک بھی کرتے تھے، پولیس وغیرہ آ کے چیک کرتی تھی کہ کسی ادارے میں لوگ تو نہیں. تو ایک خوف کا سا سما ہوتا تھا. تو اب بہنیں آنا چاہتی تھیں کہ ہم گھر میں بیٹھے، چلو ہم دور دور بیٹھے، خانہ کعبہ میں جو دور دور جیسے صفے ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے تھے، ہم دور دور بیٹھ جائیں گے. ہم کہتے تھے کیا کریں، اجازت ہی نہیں ہے 5 سے زیادہ. اور جو بھی آتا تھا منہ سر لپیٹے ہوئے، اور میں تو نہیں منہ لپیٹ کے پڑھا سکتی تھی. پھر ایک ہی چیز مجھے یاد ہوتی تھی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بس بات ہی ختم. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. جو اللہ نے لکھا نا وہ تو ٹال ہی نہیں سکتے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یہ آیت مومن کو حوصلہ دینے والی آیت ہے، جو مومن کے دل سے ہر قسم کا خوف نکال کر اسے پہاڑ جیسی استقامت دیتی ہے. اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے یہ آیت بہت بڑا سہارا ہے. اس میں 3 ایسی باتیں کی گئی ہیں جس پر ایک مسلمان کی ذہنی اور روحانی صحت قائم ہوتی ہے، کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اس میں خیر ہے. الا ما کتب اللہ لنا، شکست لکھی ہے یا بیماری لکھی ہے یا موت لکھی ہے یا نقصان لکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے نا اس میں خیر ہے. اگر تکلیف آنا مقدر نہیں تو حالات کیسے بھی ہو تکلیف کوئی نہیں آئے گی. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ ایسا سرپرست ہے جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہو مولانا، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. توکل، توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. منافق کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کا سہارا مادی اسباب پہ ہوتا ہے. مومن کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا بھروسہ مسبب الاسباب پہ ہوتا ہے. اور تقدیر کا عقیدہ جو ہے نا انسان کو بزدل نہیں بہادر بناتا ہے. کبھی بھی انسان مستقبل سے خوف نہ کھائے، کل کیا ہوگا، مجھے کون سنبھالے گا، میرے پاس کون ہوگا. نہیں، اللہ ہے نا، ہوا مولانا، وہ ہے مددگار. آج تک اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ چیز آپ کو مینٹل سٹریس سے نجات دے گی. اور کاش جیسے الفاظ نہیں استعمال کرنے کہ کاش میں یہ نہ کرتا تو پھر ایسا نہ ہوتا. نہیں، یہ کہیں اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا اور اسی میں میری بہتری ہے. توکل انسان کو لوگوں کی باتوں سے آزاد کر دیتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اور جب یہ لوگوں کا خوف نکلتا ہے نا تو آپ اپنا کام زیادہ دل جمعی سے کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس کا انتظار کر رہے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. یہاں مومن اور منافق کے انجام کا تقابل کیا جا رہا ہے. یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے، جبکہ اس سے منہ موڑنے والے ہر حال میں گھاٹے میں ہیں. اور یہ بڑا جاندار کمپیریزن ہے. منافق اس انتظار میں تھے کہ مسلمان جو تبوک کے لیے نکلے ہیں یا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے یا انہیں شکست ہوگی، وہ ان کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کے لیے تو ہر صورت میں بھلائی ہے، وہاں ہار یا فیلئر کا کوئی تصور نہیں ہے، مومن فیل ہو کے بھی جیت جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوتا ہے. اس کے برعکس منافق کے لیے صرف برائی ہے. مومن کی جیت ہی جیت ہے, زندہ رہا تو غازی, مارا گیا تو شہید. تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈرا سکتی. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے. اگر ظاہری نتیجہ آپ کے حق میں نہیں بھی ہوا تب بھی اللہ کے آپ کا اجر محفوظ ہے. کیا کسی غم, دکھ, تکلیف, نقصان پر مومن کو اجر نہیں ملتا؟ ملتا ہے. تو بظاہر تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے اجر بڑھا رہی ہے, تو وہ تو نہیں خسارے میں, وہ تو فائدے میں. جس چیز سے آپ کو الٹیمیٹ فائدہ پہنچ رہا ہے, آخرت کا فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ تھوڑی ہے. تو مومن ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتا ہے, مثبت سوچ رکھتا ہے, ہر حال میں خیر کی امید رکھتا ہے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں دو بھلائیوں والا زاویہ نگاہ پیدا کریں. والعاقبۃ للمتقین تو ہے ہی. قل انفقوا طوعا او کرہا, کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے. لن یتقبل منکم, تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں کیوں منافقوں سے قبول نہیں کیا جاتا جو وہ مال لے کر آتے ہیں؟ انکم کنتم قوما فاسقین, کیونکہ تم لوگ ہو ہی نافرمان, فاسق. یا منافقین کے اس خیال کو ختم کر دیا گیا کہ شاید وہ مال دے کے اللہ کو راضی کر لیں گے. منافقین دو طرح سے مال خرچ کرتے تھے, یا تو دکھاوے کے لیے طوعاً, خوشی سے کہ نام بلند ہو رہا ہے, یا پھر مجبوری سے کرہن, تاکہ ان پہ غداری کا الزام نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب تک دل میں ایمان اور اطاعت نہیں, شوق نہیں, اخلاص نہیں, مال کی مقدار کوئی اہمیت نہیں رکھتی, جتنا مرضی خرچ کر دو. تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ نافرمانیوں میں گرے ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں نا, آپ سمجھے کہ پھر صدقہ خیرات سے بس کام چل جائے گا, تو یاد رکھیے اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے. جب دل ایمان سے خالی ہے, اخلاص سے خالی ہے, تو پھر صدقہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک کتاب ہے صدقہ و خیرات, اس میں صدقہ و خیرات سے متعلق احادیث انگلش اردو ترجمے کے ساتھ ہیں. صدقہ خیرات میں کیا قبول کیا جاتا ہے, کیا نہیں کیا جاتا, کیا فائدہ کیا نہیں, یہ بہت فائدہ دے گی آپ کو یہ کتاب انشاءاللہ تعالی. اور پیچھے وہ آیات سکینہ کی بات ہوئی تھی نا, یعنی کچھ آیتیں پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے, تو یہ کارڈ بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل سے پہلے عمل کرنے والے کی حالت دیکھی جاتی کہ کس شوق سے کر رہے ہیں عمل. یاد رہے گی یہ بات, اللہ تعالیٰ صرف کام نہیں دیکھتا کس نے بڑا کارنامہ کیا, یہ دیکھتا ہے کہ یہ کرنے والا کیا سوچ کے کر رہا تھا. ایک غریب مومن اللہ کے راستے میں محنت سے کمایا ہوا ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے نا اللہ کی محبت میں, تو وہ منافق کے ایک لاکھ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسلام صرف کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, وہ کوالٹی دیکھتا ہے, نیت دیکھتا ہے. تو کسی بھی نیکی کے کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولا کریں, کیا آپ کا اللہ پر یقین ہے اور اس کی محبت پختہ ہے؟ کیا میں یہ کام اللہ کی محبت میں کر رہی ہوں یا مصیبت کے مارے کر رہی ہوں؟ اور صدقہ کرتے ہوئے کبھی بوجھ نہ محسوس کیا کریں, خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بلکہ اسے ایک سعادت سمجھا کریں, کیونکہ مجبوراً دیا ہوا جو مال ہوتا ہے نا وہ برکت سے خالی ہوتا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور ایک بڑی اہم بات یہ کہ اگر ہم مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا, تو ہماری خیرات ہمیں اللہ کے غضب سے نہیں بچائے گی. پھر جب تک ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے رستے پہ نہ آ جائیں. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, اور ان کے صدقات قبول ہونے میں یہی بات مانے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا, اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ یہ سست ہوتے ہیں, اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کرنے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تین بنیادی بیماریوں کی نشاندہی کر دی جن کی وجہ سے منافقین کی نیکیاں یعنی مالی قربانیاں ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں, رد کر دی جاتی ہیں. یہ ان کے عمل کے لیے رکاوٹ ہے. نمبر ایک, اللہ اور اس کے رسول کا انکار, کیونکہ یہ تو بنیاد ہے نا ہر نیک عمل کے قبول ہونے کی. نمبر دو, نماز کو سستی سے پڑھنا. اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کو مانتا ہے لیکن نماز کا کوئی شوق نہیں, اس کو بڑی مجبوری سے پڑھتا ہے, نہ اللہ کی محبت, نہ شوق, نہ خشوع, بس مفت کی ایک بگار, تو یہ چیز بھی انسان کی باقی نیکیوں کے لیے نقصان دے. اللہ سے نماز کی محبت مانگے. جب میرے اوپر ایسی کیفیت آتی تھی نا کہ ذرا کسی بھی کام یا مصروفیت یا تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے بوجھل لگتی تھی, تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے, جو چیز سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہے سجدے میں, وہی مشکل لگے. تو میں نے اللہ سے نماز کی محبت مانگنا شروع کر دی, اللہ میرے دل میں یہ محبت ڈال دے. بس مجھے انتظار رہا کرے، میں شوق سے تیرے در پہ حاضر ہوا کروں، کبھی بھی مجھے یہ بوجھ نہ لگے۔ اور واقعی دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرا دھیان نماز کے وقت کی طرف لگا رہتا ہے، کیا میں سوتے ہوئے صبح کا الارم لگاتی ہوں کہ کہیں نماز نہ چلی جائے، کیا مجھے فکر ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر نماز ضائع کر دی نا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، اللہ کی راہ میں مال بس مجبوراً دینا، نہ خوشی سے دینا، خوش ہو کے نہ دینا۔ تو جو عمل خوش ہو کے نہ کیا جائے وہ کون قبول کرتا ہے؟ چلے وہ تو اللہ ہے نا، اللہ بہت بڑا، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ شخص جو مجھے کچھ دے رہا ہے، احسان جتا کے دے رہا ہے اور مجبوراً دے رہا ہے، اس کا دل نہیں دینے کو، آپ کو کیسا لگے گا؟ لینا چاہیں گے؟ آپ لینا ہی نہیں چاہیں گے، آپ ادھر ماریں گے، رکھو اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ جب تمہاری محبت ہی نہیں تو مجھے یہ کیا کرنا ہے؟ اور محبت سے دی ہوئی چھوٹی سی چیز بھی ایسی دل کو لگتی ہے کہ انسان ساری زندگی اس کو نشانی بنا کے رکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کے سینٹیمنٹس وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہم کس دل سے دے رہے ہیں۔ جب بھی دل میں کچھ آئے نہ آئے، اب یہ خرچ کرنا پڑے گا، فوراً اپنا جائزہ لے کے سیدھا کر لیا کریں، نہیں نہیں اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گی، تو آپ دیکھیں گے وہ دے کے آپ کو خوشی آنے لگے گی، پھر بوجھ نہیں لگے گا۔ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ نیکی لوگوں کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، سستی اسی لیے اس کو آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز ہی نہیں پڑھی۔ مومن دل کے شوق سے کرتا ہے، لوگوں کے خوف سے نہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات۔ اللہ سے ملاقات کو دل نہیں چاہتا، کتنی عجیب بات ہے، یہ شیطان نہیں قابو پایا ہوا ہے، اور اللہ کی خاطر نہیں دیتے جس نے کئی گنا بڑھا کے واپس دینا ہے۔ تو اپنے ہر عمل سے پہلے رک کے پوچھیں، کیوں کر رہا ہوں، کس جذبے سے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، بس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ یہ مال سمیٹ سمیٹ کے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا اپنے اوپر یا اپنی اولاد پر ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں، دین کے رستے میں نہیں دینا چاہتے، غریبوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا کہ پھر اس پر آپ تعجب نہ کریں، خوش نہ ہوں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے، کس کے ذریعے، مال اور اولاد کے ذریعے، انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، تکلیف میں رکھے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یاد رکھیے، مال اور اولاد نعمت بھی ہیں اور عذاب بھی ہیں، رحمت کا باعث بھی بنتے ہیں جب ان کو صحیح رستے پہ چلایا جائے اور صحیح خرچ کیا جائے، اور یہ آزمائش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یعنی مال اور اولاد جو ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ ایسی چیزیں جب ہمیں اللہ کے رستے سے روکتی ہیں نا، تب یہ فتنہ ہوتی ہیں، اور جب یہ چیزیں ہمیں اللہ کے رستے میں، اللہ کی عبادت میں مددگار ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، صحیح معنوں میں قرت عین ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ مال اولاد بری چیز نہیں ہے، اللہ کے رستے سے روکے تو بری ہے، اللہ کے رستے میں مدد دے تو اچھی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی بنتی ہے، لیکن کبھی بھی مال اور اولاد میں ہر وقت دل نہ لگائے رکھیں، کیونکہ ایک دن ان کو چھوڑ کے جانا ہے، پھر جانا حسرت کا سبب نہ بنے۔ مومن کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آگے جا کے پھر ملاقات ہو جائے گی، بس یہ تھوڑا سا راستہ الگ ہے، پھر کٹھے ہو جائیں گے۔ اس لیے مومن اپنی اولاد کو پھر دین پر ہی رکھتا ہے تاکہ جدائی نہ ہو۔ تو نعمت صرف وہ نہیں جو دیکھنے میں نعمت لگے، نعمت وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور پھر آپ اس پر اللہ کی رحمت پا سکیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں۔ منافقین جو تھے وہ کثرت سے قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنكُم، یہ تمہارے ساتھ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بس ڈرتے رہتے ہیں اس لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہادر بناتا ہے، اپنی زندگی میں سچائی اور واضح رخ اختیار کریں۔ لو یجدون ملجأً او مغاراتاً او مدخلاً لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر یہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو سر پٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں گے۔ یعنی یہ منافقین کے دلوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مومنوں سے بہت زیادہ بیزار اور خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں منافقین کے دلوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، کیا؟ غور سے سنیے، وہ مومنوں سے بہت زیادہ بیزار اور خوف زدہ رہتے ہیں۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ مومنوں سے بیزار رہتے ہیں، ایمان والوں سے بیزار ہوتے ہیں اور خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی پناہ گاہ، محفوظ جگہ، چھپنے کی جگہ ملے تو چھپ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ان کا دم گھٹتا ہے، نیک مجلسوں میں ان کا دم گھٹتا ہے، مجبوری میں آتے ہیں مساجد میں، مجبوری میں آتے ہیں ایسی مجالس میں، اگر انہیں کہیں بھی چھپنے کا موقع ملے، چاہے وہ غار جیسی بھیانک جگہ ہو یا زمین کے اندر کوئی ٹنل ہو، ادھر جانا پسند کریں گے مسلمانوں کی صحبت کی نسبت. سوچئے ذرا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین والوں سے دور بھاگنے کے لیے کتنے بے چین ہیں اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کتنی نفرت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی زندگی ایک مستقل ذہنی اذیت تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نمازیں پڑھنا، جنگوں میں جانا، تعلیم کے لیے جانا، یہ سب کام ان کو بڑے بھاری لگتے. نماز بری لگتی تھی، صدقہ برا لگتا تھا، جہاد میں جانا برا لگتا تھا، مسلمانوں کی مجلسیں بری لگتی تھی. جب دل میں ایمان نہیں ہوتا نا، تو نیک لوگوں کی صحبت اور اللہ کی عبادت ایک جیل محسوس ہوتی ہے، اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے لیے مسجد جنت کا باغ ہوتی ہے. اپنے دل کو ٹٹولیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور اگر نہیں دل لگتا نا ایسی مجالس میں، تو اللہ سے مدد مانگیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پہ الزام لگاتے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول اور صحابہ پہ الزام تراشی، یہ کوئی مومن کر سکتا ہے؟ پھر اگر یہ ان میں سے کچھ دے دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ان میں سے کچھ نہ دیے جائیں تو یکدم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی منافقت، ان کی مٹیریلسٹک اپروچ کا پتہ چلتا ہے یہاں، کہ اشارے کنائے میں مومنوں کو تانے دیتے رہتے ہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی عیب لگاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خلاف بات کرتے ہی رہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ آپ کو دکھائے گا اور سجائے گا. وہ جہاں بیٹھتے ہیں، ہاں یہ الہدا والے ایسے ہیں، اور الہدا میں یہ ہوتا ہے، اور الہدا کی ٹیچر یہ کرتی ہیں، اور فلانا یہ کرتا ہے. بھائی یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے نا، کمی کمزوری ان میں بھی ہے، اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہیں کچھ کرنے کرانے کے لیے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے. اگر آپ اتنے ہی سنسیئر ہیں بھائی، تو آپ ان کی اصلاح کر دیں. کوئی بیٹھ کے مجلسوں میں باتیں کرنا اور کچھ نہ کچھ گلے شکوے کرتے ہی رہنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ پورے معاشرے کا حال تو دیکھیں. اگر اس میں سے چند لوگوں نے یہ ارادہ کر ہی لیا کہ کوئی نیکی کا کام کرنا، آپ انہیں کے پیچھے پڑ گئے. آپ باقی معاشرے کو دیکھیں، وہاں جو خرابیاں ان کی فکر کریں، اور ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، اور پھر اگر یہاں سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو پھر خوش ہیں، اور اگر کوئی اپرچونٹی نہ دی جائے پھر ناراض ہیں. کیونکہ منافق کا دین اور ایمان اس کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، وہ صرف اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے. جہاں اس کو واہ واہ ملے وہاں بڑا خوش ہوتا ہے، اور جہاں اس کو کسی ڈسپلن میں لانے کی کوشش کی جائے تو وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. اور اوور آل ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا رویہ اس پہ بدل جاتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں ملا جو ہم چاہ رہے ہیں، تو کیا واقعی ہم کسی نیک مقصد کے لیے کسی ادارے سے جڑے ہوئے یا دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیا ادارے کی انتظامیہ یا اس کی لیڈرشپ پہ صرف اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ سب نہیں دے رہے جو آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے، ہر ایک کو وہ نہیں دے سکتے جو لوگ چاہتے ہیں. تو اپنی خوشی غمی مال و دولت سے نہ جوڑیں، اپنی خوشی غمی لوگوں کے دینے نہ دینے سے نہ جوڑیں، اپنی خوشی غمی اور اپنے کام کی رفتار مقصد کے لیے رکھیں. تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری دینداری صرف اس وقت تک ہے جب ہمیں اس سے کوئی دنیا کا فائدہ یا من کا فائدہ ملے؟ کیا ہم اللہ کے فیصلوں پر اس وقت بھی راضی رہتے ہیں جب وہ ہماری مرضی کے خلاف جا رہے ہوں، پھر بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں؟ کیا پھر بھی رضیت باللہ ربن کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. لالچ اور اعتراض کے رویے کا بہترین قرآنی علاج ہے. چار ایسی باتیں سکھائی گئی ہیں جو انسان کی بے چینی کو ختم کر کے اسے سکون قلب عطا کرتی ہیں. نمبر ون، ردو ما آتاہم اللہ، آج تک جو آپ کے پاس ہے نا، جو بھی ملا ہوا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. کچھ لوگ جو ملا ہوا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، جو دوسروں کے پاس ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اوروں کو زیادہ کیوں مل گیا، میرے پاس کیوں نہیں، اس پہ پریشان رہتے ہیں. نمبر دو، حسبن اللہ، یہ انسان کو سکون دیتا ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ان کے اندر سے لالچ نکل جاتا ہے. تیسری بات، سیوتین اللہ من فضلی، امید کا پیغام، آج اگر کم بھی ہے تو شکوہ نہیں کریں گے، ہمیں بہتر مستقبل کی امید ہے، اللہ اپنے فضل کے خزانے کھولنے پہ قادر ہے. چوتھی بات، انا الی اللہ راغبون، ہماری رغبت، تڑپ، شوق، منزل مادی دنیا نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات ہونی چاہیے. ہم اللہ کی طرف جانے میں رغبت رکھتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب کبھی کسی حسد یا کمتری کا احساس ہو تو پڑھیں حسبنا اللہ، اس کا ورد کریں. لوگوں سے گلے کرنے کے بجائے اللہ کے فضل سے امید رکھیں. اللہ سے مانگنا عزت ہے، بندوں سے مانگنا ذلت ہے. اور جو نہیں ملا سوچے میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی رحمت ہے.
عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من إِنَّا